نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں ان تؤدوا الامانات الى اہلہا کہ تم امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے ادی الامانت الی من ائتمنک, جو شخص تمہیں امین سمجھ کر امانت دار سمجھ کر تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھے اسے اس شخص تک واپس پہنچا دو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے. اور امانت میں خیانت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی علامت بتلایا ہے. آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب, جب وہ گفتگو کرتا ہے بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, واذا وعد اخلف, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے, وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. تو جو امانت دار ہے وہ سچا پکا مومن, اور جو امانت دار نہیں جس میں خیانت کی بری خصلت ہے, یہ عملی منافق ہے, اس میں منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امانت داری کے وصف سے متصف ہوں اور خیانت کی بری خصلت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. یہ جو آیت کا ایک مختصر حصہ آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت تلاوت کیا گیا، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک دن اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ حرم شریف پہنچے، اور آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جوف کعبہ میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کے دروازے کی چابی حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی، اور یہ ایک بڑا اعزازی منصب تھا، بہت اعزاز والا منصب تھا کہ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابی رہے اور وہ بیت اللہ کے دروازوں کو کھولنے اور بیت اللہ کے دروازوں کو بند کرنے کا ذمہ دار ہو، اور پھر بحیثیت خادم کے نہیں، کلی اختیارات اس کے ہوتے تھے، جب جی چاہے کھولے، جب جی چاہے بند کرے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی کعبے سے تعلق رکھنے والی جتنی خدمات تھیں، وہ خدمات جس کسی کو بھی ان خدمتوں میں سے کوئی خدمت سپرد کی جاتی تھی تو وہ شخص قوم میں ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سقایہ کے ذمہ دار تھے، زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی پھر وہی ذمہ دار رہے۔ اور سقایہ کا مطلب یہ ہے کہ حج کے زمانے میں جب حجاج آتے ہیں تو حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرنا، بڑے بڑے حوض بنائے جاتے تھے، ان حوضوں میں زمزم سے پانی کھینچ کر بھرا جاتا تھا، اور حجاج جب آتے تھے بیت اللہ طواف کرنے کے لیے حج سے پہلے حج کے بعد، تو اس میں سے بھر بھر کر ان کو پانی پلایا جاتا تھا۔ تو یہ سقایہ کا جو کام ہے یہ تو مزدوروں والا کام ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا منصب سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی کعبے سے تھا اور حج سے تھا۔ تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنجی رہتی تھی۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ معمول میرا یہ تھا کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کچھ وقت کے لیے کھول دیا کرتا تھا، تاکہ عوام الناس میں سے جو بھی اندر جانا چاہے چلے جائیں، عبادت کریں اور باہر نکل آئیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی پیر کو یا کسی جمعرات کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے بعض حضرات کے ساتھ پہنچے، اس وقت جبکہ میں دروازہ کھول چکا تھا اور اندر جانا چاہا تو میں نے انہیں روکا، اور ترشی سے میں پیش آیا، سختی سے پیش آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حلم اور بردباری سے میری ترشی کو برداشت کیا۔ رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین تھے، تو باطنی فضائل جس اعلیٰ درجے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے، اس درجے کے تو کسی کے پاس نہیں تھے، برداشت کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب میں اپنی ترش روئی اور ترش کلامی سے فارغ ہوا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ عثمان، شاید کسی دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں کس کو دوں۔ یہ پیشن گوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی۔ تو مسلمان تو اس وقت قسم پرسی کے عالم میں تھے، ایسی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت مکہ مکرمہ کا اقتدار سنبھال لے۔ تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ جس دن ایسا ہوگا وہ دن قریش کے لیے بربادی کا دن ہوگا اور ذلت کا دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے غلط کہا، جس دن ایسا ہوگا وہ دن قریش کے لیے آبادی کا اور عزت کا دن ہوگا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا, عثمان ابن طلحہ نے روکا نہیں, اب اندر تشریف لے گئے, نماز پڑھی, عبادت کی جو بھی شکل اس وقت ہوئی ہوگی, اور اب باہر تشریف لے آئے. حضرت عثمان ابن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد اپنے دل کو ٹٹولا, تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا, اور میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ ذرا وائبز معلوم کروں, مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھر کے لوگ ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا. تو سب نے بہت ملامت کی اور میں رک گیا, اسلام قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور پھر فتح مکہ ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ میں جانے کے لیے چابی کا مطالبہ کیا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے دینے سے انکار کیا اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تاکہ وہ چابی مجھ سے کوئی لے نہ سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کام سپرد کیا کہ کسی طرح بھی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر آؤ نیچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کنجی چھین لی ان کے ہاتھ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی. اور بعض روایت میں اختصار سے ملتا ہے کہ جب مجھ سے مطالبہ کیا گیا میں نے چابی سپرد کی, اور سپرد کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کو یہ چابی بطور امانت کے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, پورا مکہ آپ کے قدموں میں تھا, مکہ اور جو کچھ مکہ میں تھا سب آپ کا ہو چکا تھا, یہ چابی بھی آپ کی ہو چکی تھی. تو حضرت عثمان ابن طلحہ کے یہ کہنے سے کہ میں آپ کو بطور امانت کے دیتا ہوں, وہ چابی امانت نہیں تھی, یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا, یہ چابی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اس لیے کہ مکہ تو فتح ہو چکا تھا, چابی لے لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا, اس کی صفائی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور عبادت کر کے باہر نکلے. جب آپ باہر نکل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعیدکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس دن پہلی مرتبہ سنی, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جوف کعبہ میں اس آیت کا نزول ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سمجھ رہے تھے کہ کنجی اب عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ میں نہیں جائے گی, اس لیے کہ وہ تو غیر مسلم ہے, اور یہ چابی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہے تو یہ ذمہ داری کسی نہ کسی کو سپرد کی جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخواست کی کہ یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ کہاں ہے, وہیں کھڑے تھے, سارا تماشا دیکھ رہے تھے, یہ آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری امانت واپس کر رہا ہوں, تمہاری امانت واپس کر رہا ہوں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چابی اب قیامت تک تمہارے پاس رہے گی, اور جو شخص بھی تم سے یہ چابی لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اس کے باوجود چابی میرے ہاتھ میں, اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چابی اب ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور تمہارے خاندان میں رہے گی. خوشی خوشی میں واپس لوٹنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ندا دی, عثمان. میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں وہ میری بات یاد ہے, میں نے تم سے کیا کہا تھا جب تم نے مجھے بیت اللہ میں جانے سے روکا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بھول چکا تھا, دوبارہ یاد آ گئی اور پھر میرے دل میں ایمان قبول کرنے کا جذبہ اٹھا, اور اسی وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے, باضابطہ انہوں نے درس نظامی پڑھ کر سند فراغ حاصل نہیں کی تھی, لیکن بڑے بزرگ تھے, اہتمام کی بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت تھی, اس لیے ان کو محتمم بنایا گیا دارالعلوم دیوبند کا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ حج کے لیے حرمین شریفین پہنچے تو اس وقت کعبے کی چابی کے جو ذمہ دار صاحب تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور یہ 1400 سال گزر گئے ہیں, آج بھی چابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو حضرت عثمان ابن طلحہ کے خاندان سے ہے. حکومتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں اور ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اللہ کے نافرمان لوگ بھی حاکم بن جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ایسی سچی رہی کہ آج تک کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چابی ان سے لے کر کسی اور کو دینا چاہیے. تو بشارت کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ خاندان آج تک ختم نہیں ہوا. بہت سارے خاندان ختم ہو جاتے ہیں, یہ خاندان ختم نہیں ہوا. اور بشارت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بھی منصب حکومت پر آیا اس نے ان سے چابی نہیں لی, آج بھی چابی ان کے خاندان کے پاس ہے. یہ تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ملاقات کی اس وقت تک جو ذمہ دار تھے, اور یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہی سے تھے, اور ان سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت امام مہدی کو پہنچا دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا امانت ہے؟ تو کہا کہ ایک تو یہ تلوار ہے, یہ تلوار حضرت امام مہدی کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے, اور ایک یہ قرآن مجید کا نسخہ. یہ دو چیزیں حضرت امام مہدی کو میری طرف سے بطور تحفہ کے پہنچا دینا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا کیوں یقین ہے کہ میری حضرت امام مہدی سے ملاقات ہوگی؟ تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے خاندان ہیں سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں سوائے تمہارے خاندان کے, اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی. اس لیے دوسرے کسی خاندان کے کسی فرد کی امام مہدی سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے, تمہارا یہ سلسلہ ضرور چلتا رہے گا. تو تم آگے پہنچانا, وہ آگے پہنچائے گا, وہ آگے پہنچائے گا. اب اس امانت کا کیا ہوا اس کا تو علم نہیں, لیکن کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں نے بزرگوں سے بھی سنی کہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں بطور امانت کے آپ کو دیتا ہوں, ہدیہ ہے امام مہدی کے لیے. جب تمہارے خاندان کے اس وقت کے فرد کی ملاقات ہوگی حضرت امام مہدی سے تو یہ ان کو پہنچا دینا. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو چابی تھی چابی وہ عثمان ابن طلحہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ بطور امانت کے نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے کہا یہ تھا کہ بطور امانت دے رہا ہوں، تو یہ امانت کی امانت نہیں تھی، امانت کی صورت تھی، لیکن صورت امانت کا بھی اتنا لحاظ رکھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تو جو صورت امانت میں اس قدر لحاظ رکھنے کا حکم ہو رہا ہے تو امانت میں کس قدر احتیاط کا حکم ہوگا شریعت مطہرہ کی طرف سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ کون سی امانت، ہماری چیز کو آپ امانت کہہ رہے ہیں، اب یہ تمہاری رہی ہے تو ہماری ہو گئی، ہم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، کس امانت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ عام نوادہ نے حکم فرمایا کہ صورت امانت میں بھی احتیاط کرو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اور اللہ جل جلالہ عام نوادہ کے علم میں ہوگا کہ اس عمل سے عثمان ابن طلحہ مشرف بے اسلام ہوں گے، تو بہرحال یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ امانت، ہمارے پاس کوئی بھی چیز کسی کی امانت ہو، یہ فکر رکھو کہ یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے. پھر امانت کی کیا کیا صورتیں ہیں، کیا کیا قسمیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن امانت، جب بھی کوئی چیز بطور امانت کی ہمارے پاس آ جائے تو فکر رہنی چاہیے کہ یہ امانت ہے، یہ کسی اور کی ہے. لکھ کر کے رکھو کہ یہ فلاں کی امانت ہے، گھر میں وصیت کر کے رکھو کہ یہ فلاں کی امانت ہے، اپنے دوست احباب کو، بیوی کو، بچوں کو کہہ کے رکھو کہ یہ فلاں کی امانت ہے. اور امانت جو ہے اس صاحب امانت کو وقت پر پہنچانے دینی چاہیے. حدیث شریف میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امانت امانت والوں کو پہنچا دو، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت کی ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو. ادل امانت الى من تمنک ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت کو روا نہیں رکھا گیا شریعت میں. تو جو ہمارے ساتھ خیانت نہیں کرتا، وہ ہمارے پاس بطور امانت کے کوئی چیز رکھے، اس میں کس قدر احتیاط ہونا چاہیے اور واپس کرنے کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے. آج کل اس میں بہت کمزوری آ گئی ہے کہ امانت میں خیانت ہوتی ہے. ہندوستان میں بھی ایسے بہت واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بطور امانت زمین ہے کسی کے پاس، اب واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں پر بھی بطور امانت کسی کے پاس روپیے پیسے رکھے، اب انکار کر گئے کہ کون سے پیسے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. تو امانت جو ہے، امانت یہ ایمان کی علامت ہے، امانت داری یہ ایمان کی علامت ہے، اور خیانت یہ نفاق کی علامت ہے. تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.